مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار سب کہہ دیں ماشاء اللہ. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں, جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں, وہ شب و روز کے گلستاں میں, وہ شب و روز کے گلستاں میں, جس سے ہیں آپ خوش اس جگہ میں, وہ شب و روز کے گلستاں میں, دیکھ کر میرے اشک ندامت, دیکھ کر میرے اشک ندامت, ابر رحمت کی بارش ہے جامے, ابر رحمت کی بارش ہے جامے, دیکھ کر میرے اشک ندامت, دیکھ کر میرے اشک ندامت, ابر رحمت کی بارش ہے جامے, ابر رحمت کی بارش ہے جامے, جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں, وہ شب و روز ہے گلستاں میں, آپ کا سنگ در اور میرا سر, آپ کا سنگ در اور میرا سر, حاصل زندگی ہے جہاں میں, حاصل زندگی ہے جہاں میں, آپ کا سنگ در اور میرا سر, آپ کا سنگ در اور میرا سر, حاصل زندگی ہے جہاں میں, حاصل زندگی ہے جہاں میں, دیکھ کر میرے اشک ندامت, ابر رحمت کی بارش کے جہاں میں, سارے عالم کی لذت سی مٹ کر, سارے عالم کی لذت سی مٹ کر, آ گئی ہے تیرے آستاں میں, آ گئی ہے تیرے آستاں میں, سارے عالم کی لذت سی مٹ کر, سارے عالم کی لذت سی مٹ کر, آ گئی ہے تیرے آستاں میں, آ گئی ہے تیرے آستاں میں, آپ کا سنگ در اور میرا سر, حاصل زندگی ہے جگہ میں, لذت ذکر حق اللہ اللہ, لذت ذکر حق اللہ اللہ, اور کیا لطف آگو فغا میں, اور کیا لطف آگو فغا میں, لذت ذکر حق اللہ اللہ, لذت ذکر حق اللہ اللہ, اور کیا لطف آگو فغا میں, اور کیا لطف آگو فغا میں, سا سارے عالم کی لذت سمٹ کر آ گئی ہے تیرے آستاں میں. کیا کہوں قرب سجدے کا عالم, کیا کہوں قرب سجدے کا عالم, یہ زمین جیسے ہے آسمان میں, یہ زمین جیسے ہے آسمان میں. کیا کہوں قرب سجدے کا عالم, کیا کہوں قرب سجدے کا عالم, یہ زمین جیسے گئے آسمان میں, یہ زمین جیسے گئے آسمان میں. لذت ذکر حق اللہ اللہ, اور کیا لطف آب و فغا میں. یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں, یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
برق گرنا مگر رخ بدل کر, برق گرنا مگر رخ بدل کر, آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں, آگ سنتا ہوں میں آشیاں میں. برق گرنا مگر رخ بدل کر, برق گرنا مگر رخ بدل کر, آگ سنتا ہوں میں آشیاں میں, آگ سنتا ہوں میں آشیاں میں. کیا کہوں قرب سجدے کا عالم, یہ زمین جیسے گئے آسمان میں. در سے تسلیم خون تمنا, در سے تسلیم خون تمنا, ہے نیہاں عشق کی داستاں میں, ہے نیہاں عشق کی داستاں میں. در سے تسلیم خون تمنا, ہے نیہاں عشق کی داستاں میں, ہے نیہاں عشق کی داستاں میں. برق گرنا مگر رخ بدل کر, آگا سنتا ہوں میں آشیاں میں.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے.
لذت قرب بے انتہا کو, لذت قرب بے انتہا کو, کس طرح لائے اختر زباں میں, کس طرح لائے اختر زباں میں. لذت قرب بے انتہا کو, لذت قرب بے انتہا کو, کس طرح لائے اختر زباں میں, کس طرح لائے اختر زباں میں. آپ کا سنگ در اور میرا سر, آپ کا سنگ در اور میرا سر, حاصل زندگی ہے جہاں میں, حاصل زندگی ہے جہاں میں.
حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار.
زخم رستے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, زخم رستے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں، زخم رستے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، زخم رستے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا، استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا، خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں، خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں، استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا، استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا، خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں، خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں، دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا، دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا، اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں، اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں، دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا، دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا، اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں، اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو تائب، کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو تائب، لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں، لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں، کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو تائب، لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں، زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، زخم رستے ہی رہیں کوئی مداوا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزائن معرفت و محبت. کل جو ملفوظات سنائے گئے تھے اس میں سے دو ملفوظ دوبارہ تکرار کرتا ہوں. اذا تقرر تقرر, جو علم کی تکرار کر لی جائے تو وہ تقرر قرار پکڑ لیتا ہے دل میں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل روح کی غذا کی فکر نہیں ہے. جو بہت فکر کی تو بس فرض ڈیوٹی کو کافی سمجھتے ہیں, نماز روزہ کر لیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ صرف فرض کی ادائیگی سے یعنی بغیر نوافل کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس جسم کے معاملے میں صرف فرض کی ادائیگی پر قناعت نہیں ہوتی. کیوں صاحب, کوئی حلوہ اور بالائی اور بریانی کھانا تو فرض نہیں تھا, چٹنی روٹی سے بھی جسم کا فرض ادا ہو سکتا تھا. فرض تو اتنا ہی ہے کہ بس میدہ بھر جائے, لیکن اس کے لیے اگر کہو بھی کہ میاں بریانی کی کیا ضرورت ہے, بس چٹنی روٹی کھا لو, تو کہتے ہیں کہ بھائی دفتر کا کام کیسے کروں گا, جسم کو کچھ مقوی غذا بھی تو پہنچنا چاہیے ورنہ میں کمزور ہو جاؤں گا. تو جسم کی صحت اور قوت کے بارے میں تو خوب سمجھ آ جاتی ہے, وہاں صرف فرض کی ادائیگی پر قناعت نہیں کرتے. کچھ بالائی دودھ وغیرہ کے نوافل کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے, لیکن افسوس یہ عقل نہیں ہے کہ محض فرض ادا کر لینا اور نوافل کا اہتمام نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جسم کو صرف چٹنی روٹی کھلا دینا اور بریانی کباب بالائی وغیرہ سے محروم کر دینا. بس روح کی قوت اور صحت کے لیے کہ اس میں ولایت کی قوت پیدا ہو جائے, ضروری ہے کہ اس کو ذکر و نوافل کی بالائی بھی کھلاؤ, ورنہ یہ روح کمزور ہو جائے گی اور اس کا زوال شروع ہو جائے گا. امتحان کے پرچے. ارشاد فرمایا کہ گناہ کے تقاضوں سے گھبرانا نہ چاہیے, بلکہ جب خواہشات زیادہ پیدا ہوں تو خوش ہونا چاہیے کہ امتحان ہو رہا ہے. یہ خواہشات کیا بس امتحان کے پرچے ہیں. بتاؤ, بغیر پرچوں کے بھی کہیں امتحان ہوتا ہے؟ اور کوئی پرچہ نہ دے تو کیا پاس ہو سکتا ہے؟ بس سمجھ لو کہ یہ پرچے ہیں جن کو پاس کر کے تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. ان پرچوں پر تمہاری کامیابی موقوف ہے, پھر گھبرانے کے کیا معنی؟ اگر یہ پرچے نہ ہوں تو ترقی بھی ناممکن ہے. امتحان دیے بغیر کسی کو ترقی نہیں ملتی. ان خواہشات کے پرچوں میں کامیابی ان کے خلاف عمل کرنے سے ہوتی ہے. اگر ان خواہشات کے پرچوں کو حل کر لیا یعنی ان کے خلاف عمل کرتے رہو تو اس دنیا کی امتحان گاہ سے کامیاب جاؤ گے. مرنے کے بعد تو جو عیش ملے گا وہ ملے گا ہی, دنیا ہی میں روح کا ایسا عیش نصیب ہوگا جو بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. اور دنیاوی جسمانی آرام الگ ہے, دنیا میں بھی ایسی ایسی نعمتیں نصیب ہوں گی جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوئی, اگرچہ روح کے عیش کے مقابلے میں ان کی کوئی نسبت نہیں, اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ذرے کو آفتاب سے ہے. بعض اولیاء اللہ کا آرام دیکھ کر لوگ للچاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں, لیکن ان لوگوں کی نظر صرف جسم کے عیش پر ہے, روح کے عیش کی تو ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی روح کو جو مزہ نصیب ہے جسمانی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے کرتے کے نیچے جیبیں بنوا رکھی ہوں اور اس میں لاکھوں روپے چھپا رکھے ہوں اور وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوں, لیکن دس دس کے کچھ نوٹ کرتے کی اوپر کی جیب میں رکھ چھوڑے جو نظر بھی آ رہے ہیں, تو اگر کوئی شخص کرتے کے اوپر کی جیبوں پر للچائی ہوئی نظر ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ شخص تو بڑے مزے میں ہے, تو وہ شخص جس کے کرتے کے نیچے لاکھوں روپے چھپے ہوئے ہیں اس شخص پر ہنسے گا کہ بیوقوف, تو اوپر کی دولت کو بہت سمجھ رہا ہے, تجھے اس دولت کے عیش کی خبر بھی نہیں جو میں نے اندر چھپا رکھی ہے. بس یہی حال اولیاء اللہ کے جسم اور روح کے عیش کا ہے. لوگ ان کے دنیاوی عیش کو بہت سمجھتے ہیں, حالانکہ اہل اللہ کی ارواح کو جو عیش نصیب ہے وہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں, جس کی خود ان کے سوائے کسی کو خبر نہیں. علم دین حاصل کرنے میں نیت کی درستگی. ہر نیک کام میں نیت کا درست ہونا, انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے میں نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہوں. نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہوں, یعنی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ نیت کرنا کہ امت کو دین سکھاؤں گا, واعظ بنوں گا یا مدرس بنوں گا, واعظ و نصیحت کروں گا, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ نیت کرنا بھی درست نہیں, اس میں بھی نفس شامل ہوتا ہے. دراصل اس میں امت میں بڑا بننے کی نیت چھپی ہوئی ہے. جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ طالب علم تھے, بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ علم کیوں حاصل کر رہے ہو, تو فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. بادشاہ نے صرف امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے وہ مدرسہ بند نہیں کیا, ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ مدرسے میں تالا ڈال دوں. کیونکہ مدرسے کے تمام طلبہ سے بادشاہ نے یہ سوال کیا تو کسی نے کہا کہ میں واعظ بنوں گا, کسی نے کہا کہ میں مدرس بن کر امت میں دین کی اشاعت کروں گا, کسی نے کہا کہ میں امام بنوں گا. غرض سوائے امام غزالی کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ علم اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ لڑکا آج مدرسے میں نہ ہوتا تو میں مدرسے کو تالا لگا دیتا. کیونکہ سارے طالب علم دنیا کے طالب تھے, صرف یہ لڑکا اللہ کا طالب ہے. پس علم کے حصول میں نیت کی درستگی کی بہت ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کو دین سکھانے کی یا واعظ کہنے کی نیت کرنا یا درس و تدریس کی نیت کرنا, یہ بھی تو دین ہی معلوم ہوتا ہے, پھر اس کی نیت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ اب اس کے اوپر جو حضرت والا کا ملفوظ ہے, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کو دین سکھانے کی یا واعظ کہنے کی نیت کرنا یا درس و تدریس کی نیت کرنا, یہ بھی تو دین معلوم ہوتا ہے, پھر اس کی نیت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو کہ لیلا اپنی رضا اور ناراضگی کا لیلا اپنی رضا اور ناراضگی کا ایک قانون شائع کر دے کہ میں فلاں بات سے اور فلاں عمل سے راضی ہوتی ہوں اور فلاں فلاں باتوں سے ناراض ہوتی ہوں, اور اس قانون کو پڑھانے کے لیے وہ مدرسے یا اسکول بھی قائم کر دے. اب جو لوگ لیلا کے قانون کو حاصل کر رہے ہوں, ان میں کسی کی نیت یہ ہو کہ میں لیلا کے مدارس کا مدرس بنوں گا. اب جو لوگ لیلا کے قانون کو حاصل کر رہے ہوں ان میں کسی کی نیت یہ ہو کہ میں لیلا کے مدارس کا مدرس بنوں گا, یا کسی کی نیت یہ ہو کہ میں لیلا کے محل کی مسجد کا امام بنوں گا, کسی کی نیت یہ ہو کہ لیلا کا قانون سیکھ کر میں اس کے کسی ضلع میں کمشنر بن جاؤں گا, اور کسی کی نیت یہ ہو کہ میں لیلا کا قانون اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے یہ معلوم کروں کہ لیلا کس بات سے ناراض ہوتی ہے تاکہ اس سے بچوں, اور وہ کس بات سے خوش ہوتی ہے تاکہ اس کا اہتمام کروں. الہامی علوم حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کی نیت یہ ہے کہ میں لیلا کے مدرسے میں جو پڑھ رہا ہوں تو یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس کے مدرسے کا آئندہ مدرس بنوں گا, یا لیلا کے محل کی مسجد کا امام بنوں گا, یا اس کے کسی ضلع میں کمشنر بن جاؤں گا. اور ایک شخص ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں لیلا کا قانون اس لیے سیکھتا ہوں تاکہ یہ مجھے معلوم ہو کہ لیلا کس بات سے ناراض ہوتی ہے تاکہ اس سے بچوں, اور کس بات سے خوش ہوتی ہے تاکہ اس کا اہتمام کروں. تو خود سوچ لو کہ اگر لیلا کو سب طلبہ کی نیت معلوم ہو جائے تو وہ کس سے زیادہ خوش ہوگی؟ وہ اس شخص سے خوش ہوگی جو اس کا قانون اس کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے. اسی طرح حق تعالیٰ بھی اس طالب علم سے خوش ہوتے ہیں جس کی نیت ان کے قانون کے سیکھنے سے محض ان کی رضا ہو. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص عہدے کا اور جاہ کا طالب نہیں, یہ صرف ہمارا طالب ہے, یہی ہے یریدون وجہ. وجہ کے معنی چہرے کے ہیں. اس سے حق تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہماری رضا کے طالب ہیں. یہ ہمیں اس لیے یاد نہیں کرتے کہ لوگوں میں اولیاء اللہ مشہور ہو جائیں یا مفسر مشہور ہو جائیں یا محدث مشہور ہو جائیں، بلکہ یہ صرف ہمارا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہماری ذات کے عاشق ہیں، ان کی یاد سے ان کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم ان کو مل جائیں۔ ہماری محبت میں انہوں نے ہر دو عالم سے صرف نظر کر لیا ہے، سلطنتوں سے بے نیاز ہیں، جان سے بے نیاز ہیں، یہ صرف ہمیں چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے، اور حضرت والا کے اور حضرت والا حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو لمحہ بلحمہ بڑھاتا رہے۔ ان دونوں مشائخ کی برکت سے ہمیں ایسے ایسے علوم جن پر عمل کر لیں تو زندگی سنور جائے۔ فرمایا سب سے بڑی دولت سرمایہ ایمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، جو شخص دولت مند ہونا چاہے تو اصل دولت مند وہی ہے جس کے پاس یہ دولت ایمان ہو۔ اس دولت کی قیمت کا اندازہ لگا لو کہ زمین و آسمان صرف اسی کی وجہ سے قائم ہیں۔ جس دن کوئی ایمان والا نہ رہے گا اس دن آسمان گر پڑے گا، سورج چاند ستارے سب گر پڑیں گے۔ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے، یہ نہیں تو یہ کائنات بھی نہیں رہے گی۔ کائنات کی جان یہی ایمان ہے، کائنات کی جان یہی مومن کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ہے کس کے پاس؟ یہ ان کے پاس نہیں جن کے جسم پر ریشم کا لباس ہے لیکن اللہ سے باغی ہیں، اور اگر کسی کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، خستہ حال ہے لیکن دل میں ایمان کی دولت ہے، وہ اصل دولت مند ہے۔ کیونکہ موتی تو اندر چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے، اس بادام کی کیا قیمت جس کا چھلکا تو خوب چکنا رنگ و روغن والا ہو لیکن جب اس کو پھوڑا جائے تو اندر سے خالی نکلے، گری یعنی اس کے اندر مغز ہی نہ ہو۔ بادام کی قیمت تو گری ہی سے ہوتی ہے، اس کے مغز ہی سے ہوتی ہے۔ جسم بھی ایک چھلکا ہے، جسم بھی ایک چھلکا ہے اور ایمان اس کی گری ہے۔ جس چھلکے میں یہ گری ہے وہی قیمتی ہے، چاہے اوپر سے جسم کا چھلکا خستہ اور خراب ہو۔ اس بادام کی کیا قیمت جس کا چھلکا تو خوب چکنا رنگ و روغن والا ہو لیکن جب اس کو پھوڑا جائے تو اندر سے خالی ہو، گری یعنی مغز نہ ہو۔ بادام کی قیمت تو گری ہی سے ہوتی ہے، جسم بھی ایک چھلکا ہے اور ایمان اس کی گری ہے۔ جس چھلکے میں یہ گری ہے وہی قیمتی ہے، چاہے اوپر سے جسم کا چھلکا خستہ اور خراب ہو۔ پس قیامت کے دن جب کافروں کے خوبصورت جسموں کو توڑا جائے گا اور ایمان کی گری ان میں سے نہ نکلے گی، اس دن معلوم ہوگا کہ یہ جسم کتنے بے قیمت اور خراب ہیں۔ اگرچہ دنیا میں یہ بڑے چمک دمک والے معلوم ہوتے تھے لیکن بات یہ تھی کہ اصل چیز سے تو یہ محروم تھے، اصل سرمایہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مان لیا زمین و آسمان بھی ایمان سے قائم ہیں لیکن اللہ کی یاد سے مجھے کیا ملے گا، میں تو غریب ہی رہوں گا، تو مولانا رومی جواب دیتے ہیں، ہر گدا از یاد او سلطان بود، ہر فقیر اللہ کی یاد سے بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کیا معنی کہ ذکر کرنے کے بعد، کیا اس کے یہ معنی کہ ذکر کرنے کے بعد یہ تار آ جائے کہ اے بندے تجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا کیونکہ تو نے ہمارا ذکر کیا؟ نہیں، اس سے مراد روح کی سلطانیت اور بادشاہت ہے، روح کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جس جان میں آ جائے تو بتاؤ اس جان کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسا شخص ساری دنیا کے بادشاہوں کو نگاہ میں نہیں لائے گا، ہاں کسی کو حقیر بھی نہیں جانے گا، بلکہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں کہ جا نالائق، تیرا دل اس قابل نہیں کہ میں اس میں رہوں۔ ڈرتا رہے گا کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں کہ جا نالائق، تیرا دل اس قابل نہیں کہ ہم اس میں رہیں۔ وہ ایسا مکین ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں، وہ ایسا مکین ہے، مکین مانے جو مکان میں رہتا ہے، تو دل میں جو رہنے والا مکین ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایسا مکین ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں، اپنے اختیار سے بندوں کے دلوں کو مسکن بناتا ہے۔ اس لیے جس دل میں وہ احکم الحاکمین ہوتا ہے وہ دل تو ڈرتا ہی رہتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے ہندوستان میں, ہولی کے تہوار کے موقع پر ایک گدھے کے اوپر پان کی پیک پھینک دی اور ایک جملہ کہہ دیا کہ تیرے اوپر کسی نے رنگ نہیں ڈالا تو لا میں تیرے اوپر رنگ ڈال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بیوقوفانہ بات پر ناراض ہوئے کہ میرے دشمنوں کی تم نے نقل کیوں کی. ایسے ہی ایک بزرگ نے کہا, بارش قحط کا زمانہ اور بارش ہوئی تو صرف ایک یہ جملہ نکل گیا کہ واہ میرے اللہ کیسے موقع سے بارش کی ہے. تو دل میں الہام ہوا کہ نالائق کیا میں کبھی بے موقع بھی بارش کرتا ہوں. تو یہ اللہ والے ان باتوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائیں کہ جا نالائق تیرا دل اس قابل نہیں کہ ہم اس میں رہیں, وہ ایسا مکین ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں. اس لیے جس دل میں وہ احکم الحاکمین ہوتا ہے وہ دل تو ڈرتا ہی رہتا ہے. اور جو اللہ والے پھر جن کا اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, روزانہ تہجد میں تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے اور روزانہ ایک آواز آتی تھی کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں. خادم بھی یہ آواز سنتا تھا, کئی برس تک یہ آواز آتی رہی اور خادم بھی سنتا تھا اور بزرگ بھی سنتے تھے. آخر ایک دن خادم نے کہا کہ اے میرے شیخ, یہ آپ روزانہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں, جب آپ کی عبادت قبول ہی نہیں تو آرام سے پڑے سوتے رہیے. تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ اس در کے علاوہ کوئی اور در بھی ہے جہاں میں اپنا سر ٹکاؤں. تو اگلے ہی دن آواز آ گئی کہ قبول ہے اگرچہ اس میں کوئی ہنر نہیں, تیرے اندر کوئی ہنر نہیں, قبولیت کے قابل نہیں, لیکن پھر بھی میں قبول کرتا ہوں. اس شکستگی اور تواضع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو قبول فرمایا. اس لیے وہ جس دل میں وہ احکم الحاکمین ہوتا ہے وہ دل تو ڈرتا ہی رہتا ہے اور یوں درخواست کرتا ہے, ہی مرا از روئے خود اورا بعید, آ کے او یک بار روئے تو بدید. اے اللہ آپ اپنے چہرے سے اس کو دور نہ کیجئے جس نے ایک بار آپ کا چہرہ دیکھ لیا. روح یعنی چہرے سے کیا مراد؟ جو آپ کی یاد میں رو رہا ہے, گناہوں سے بچنے کی تکلیفیں جھیل رہا ہے, طاعتوں کا اہتمام کر رہا ہے, اس نے گویا آپ کا چہرہ دیکھ لیا, آپ کا قرب خاص حاصل کر لیا اور اس کو یہ اکرام اور اعزاز نصیب ہو گیا. تو اے اللہ جو صرف ایک دفعہ بھی آپ کی یاد میں رو لیا ہو آپ اس کو اپنے دیدار سے محروم نہ کیجئے, اپنے سے دور نہ کیجئے, یعنی گناہوں کے ابتلا سے محفوظ فرمائیے. اللہ کل بتایا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن کر دیں گے, اور جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قیامت میں روشن کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے, حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو دنیاوی زندگی میں چہرہ روشن کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے دیں گے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تقریباً بلا ناغا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ اللہ کی مریدین کو تربیت دینے کے لیے خود اپنے پیچھے بٹھا کے پڑھایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر عشق ناک ہو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ این اثر نہ کند, جب تک اللہ تعالی کا ذکر عاشقانہ نہ کرے تو یہ اثر نہیں کرتا, یعنی کامل اثر نہیں کرتا. تو حضرت والا جو عاشقانہ ذکر کیا کرتے تھے اور بتاتے فرمایا کرتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ تصور کرو کہ لا الہ سے تمام دل کے غیر اللہ نکل رہے ہیں, اور الا اللہ سے جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ عرش اعظم سے میرے دل میں اتر رہا ہے. اس کی تربیت کے لیے حضرت والا پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. فرماتے تھے کہ جھٹکا نہیں مارو اور ہلکا سا جھوم جاؤ معمولی سا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر آٹھ دس دفعہ کے بعد کلمے کو پورا کر لیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کے. یہ تربیت کے لیے ہوتا تھا, یہ نہیں کہ شیخ اگر ذکر کرائے تو ذکر کر لیا, شیخ اگر مجلس میں نہیں آیا ذکر میں تو ذکر کا ناغا. ذکر کا ناغا روح کا فاقہ. دوسری تسبیح حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ کی, اس میں یہ تصور کرے کہ ایک زبان منہ میں ہے جس سے اللہ کا نام پاک نکل رہا ہے, اور ایک زبان جو ہے وہ دل میں ہے, یعنی دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے, اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ. اور اس ذکر کے درمیان میں حضرت والا جو اشعار پڑھا کرتے تھے اردو کے بھی اور فارسی کے بھی, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اے اللہ ایسا پیارا نام ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے قربانی کے جانور پر چھری پھیری جاتی ہے. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے, ایک ہندو نے کہا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم لوگ مسلمان کتنے ظالم ہو کہ قربانی کے موقع پر لاکھوں جانور چھری پھیر دیتے ہو, کتنا ظلم کرتے ہو. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہم ظالم نہیں ہیں, ظالم تم لوگ ہو جو جانور کو جھٹکا کر کے اس کو ختم کرتے ہو اور پھر اس کا گوشت کھاتے ہو جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہم اللہ کا نام لے کر اس پہ جب چھری پھیرتے ہیں تو وہ انڈر کلورو فارم جان دیتا ہے, اللہ کے نام سے مست ہو کے جان دیتا ہے. صحابہ کرام کو جب جہاد میں نیزے یا تیر لگتا تھا تو وہ کیا فرماتے تھے, فزتو برب الکعبہ, خدا کی قسم کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ اللہ اینچے شیرین است نام, شیر و شکر می شود جانم تمام, آہارا جز آسماں ہمدم نبود, آہارا یعنی میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی رازدار نہیں ہے, آہارا جز آسماں ہمدم نبود, راز راغر خدا محرم نبود, از کرم از عشق معزولم کن, یعنی اے اللہ آپ مجھے اپنے عشق سے کبھی معزول نہ فرمائیے, از کرم از عشق معزولم کن, جز بذکر خویش مشغولم کن, اور اپنے ذکر کے اپنی یاد کے علاوہ مجھے کسی اور کام میں مشغول نہ فرمائیے. اے دریغا عشق, اے دریغا عشق من دریا بودے, تانے سارے دل برے زیبا شدے. حدیث شریف کی دعا ہے, اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع قبل ان تکون الدموع دمع ولا ذراس جمرہ, کہ اے اللہ مجھے ایسی موصلہ دھار آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد میں موصلہ دھار بارش کی طرح برسنے والی ہوں, قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں. جہنمیوں کے جو آنسو ہوں گے, تکالیف سے جو آنسو نکلیں گے تو آنسو نہیں ہوں گے, وہ خون بہائیں گے. قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں آگ کے انگارے بن جائیں. اے دریغا عشق من دریا بھودے, تانے سارے دل برے زیبا شدے. تو اے اللہ آپ اپنے چہرے سے اس کو دور نہ کیجئے, جس نے ایک بار آپ کا چہرہ دیکھ لیا, جو آپ کی یاد میں رو رہا ہے, گناہوں سے بچنے کی تکلیفیں جھیل رہا ہے, طاعتوں کا اہتمام کر رہا ہے, اس نے گویا آپ کا چہرہ دیکھ لیا, آپ کا قرب خاص حاصل کر لیا, اور اس کو یہ اکرام اور اعزاز نصیب ہو گیا تو اے اللہ جو صرف ایک دفعہ بھی آپ کی یاد میں رو لیا آپ اس کو اپنے دیدار سے محروم نہ کیجئے، اپنے سے دور نہ کیجئے، یعنی گناہوں کے ابتلا سے محفوظ فرمائیے۔ آپ کے قرب کے بعد آپ سے دوری سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی ذلت نہیں۔ سحر العیون بغیر وجہ کا ضائع و بکاہن بغیر فقط کا باطل، یعنی جہنمی جب جہنم میں اپنے آنسو بہائیں گے تو ان کے یہ آنسو جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ضائع ہوں گے، اور بکاہن ان کی جو بکا ہے اور آہو بکا ہے وہ بغیر آپ کی رضا کے باطل ہوگی۔ پس یہ سرمایہ ایمان حق تعالیٰ کی یاد ہی سے نصیب ہوتا ہے، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنا چاہے کما لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنا چاہے کما لے۔ دنیا کی کمائی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، خون اور پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تب جا کر دنیا ملتی ہے، لیکن اللہ کی یاد سے جو بادشاہت ملتی ہے اس بادشاہت کے لیے نہ فوج اور لشکر کی ضرورت ہے نہ تخت و تاج کی۔ یہ سلطنت تو فرش خاک پر بھی نصیب ہو جاتی ہے، کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، خاک پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، لیکن روح عرش پر اللہ کے قرب خاص سے مشرف ہے۔ بغیر تخت و تاج اور بغیر لشکر و سپاہ کے اس کو کیسی سلطنت حاصل ہے، اس کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ سب سے بڑی دولت کا حاصل کرنا اللہ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا۔ اپنی غلامی پر ان کی ولایت کا تاج رکھ لو، تم شاہوں کے شاہ ہو جاؤ گے، اور یہ ان کی یاد سے نصیب ہوگی۔ حضرت والا کا جو جملہ کہ اب اس کی کوئی حد نہیں جو جتنا چاہے کما لے، سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت قربان کی تو ان کو اس قربانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے مشرف فرمایا، اور وہیں پر ایک چرواہا ایک لکڑہارا اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ پورا دن میں اپنی کھرپی سے گھاس کھودتا ہوں اور پھر بازار میں لے جا کر بیچتا ہوں، تو اگر مجھے دو وقت کی روٹی کھلا دے تو میں اتنی محنت کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام اس کا ہوا، اس کے لیے آسمان سے چٹنی روٹی آنے لگی۔ جب ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی قربانی دے کر جنگل میں آئے تو ان کے لیے جنت سے بریانی اور کباب اور خوشبودار کھانے آئے، تو اس نے کہا اللہ سے، اے اللہ تو بھی بڑا ناانصاف ہے، میں اتنے سال سے تیرے لیے یاد میں لگا ہوا ہوں اور مجھے چٹنی روٹی، اور یہ آج آیا اور اس کو کباب اور بریانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اس کے کھرپی اور بیلچار جو اس کی چھابڑی تھی وہ آ کے گری کہ لے پکڑ اور دوبارہ اسی کام میں لگ جا۔ جتنی جس کی قربانی اتنی ہی رب کی مہربانی ہے۔ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، جتنی تمہاری قربانی اتنی ہی رب کی مہربانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی ہی رب کی مہربانی، پھر تو ہے لذت روحانی، پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی ہی رب کی مہربانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی ہی رب کی مہربانی، پھر تو ہے لذت لاسانی، پھر تو ہے لذت لاسانی، قرب کا شربت لاسانی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت والا کے ملفوظات کو اپنے اشعار میں اس طرح سے منضبط فرمایا، جو جتنا چاہے کما لے، بس اتنا سمجھ لو کہ سب سے بڑی دولت کا حاصل کرنا اللہ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا۔ اپنی غلامی پر ان کی ولایت کا تاج رکھ لو، تم شاہوں کے شاہ ہو جاؤ گے، اور یہ ان کی یاد سے نصیب ہوتی ہے، اور یاد کی کوئی حد نہیں، جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا یہ سرمایہ ایمان اس کو اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ اور یاد کی دونوں قسمیں ہیں کہ یاد مثبت بھی ہو، یاد منفی بھی ہو، طاعت نافلہ بھی ہوں، فرائض و واجبات بھی ہوں، اور گناہوں سے بچنا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ حج عمرے تو بہت ہیں لیکن داڑھی منڈاتا ہے تو یہ کامل ولایت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ عمومی ولایت تو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، لیکن جو حضرت نے فرمایا کہ پھر ولایت کی کوئی حد نہیں، جس کی جتنا ظرف ہو وہ اس کو حاصل کرے۔ اب اپنا اپنا ظرف ہے، جو جتنا چاہے لے لے۔ یہ سرمایہ ایمان یاد کی کوئی حد نہیں، جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا یہ سرمایہ ایمان اس کو اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ اب اپنا اپنا ظرف ہے، جو جتنا چاہے لے لے، لیکن از خود ذکر شروع نہ کرے، شیخ سے مشورہ کرے، وہ بتائے گا کہ کتنا ذکر کرو، ورنہ زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو جاؤ گے۔ جس طرح ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا کھاتے ہو، اپنی رائے سے نہیں کھاتے، بس جتنا شیخ ذکر بتائے اتنا کرو، اس طرح جب ذکر کی عادت پڑ جائے گی تو پھر بغیر ذکر کے چین ہی نہیں آئے گا۔ جیسے جس شخص کی آمدنی 100 روپیہ روزانہ ہو، اس کو اگر کسی دن 100 روپیہ نہ ملے تو دل کو کیسی بے چینی ہوتی ہے کہ ہائے آج 100 روپیہ نہیں ملا۔ اسی طرح ذکر کے ناغے سے دل کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ دونوں جہان سے زیادہ قیمتی چیز آج ضائع ہو گئی۔ جب تک ذکر نہ کر لو دل کو چین نہ آئے۔ تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ حضرت والا پڑھا کرتے تھے، تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ عاشقوں کے لیے ایسی زندگی نہیں موت ہے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ ہر ولی کو اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی قرب کی تجلیہ دیتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے اپنی اپنی تعبیرات کرتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی تعبیر ہے کہ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای زباہ جملہ حیران می شود، اولیاء اللہ بھی اپنے قرب کی لذت کو بیان کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا اکثر بیان کا جب آخر میں پہنچتے تھے اور انتہائی قرب اور انتہائی تجلی ہوتی تھی حضرت والا کے قرب کی، تو حضرت والا بالآخر ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ اب میری زبان اس قرب کی لذت کو بیان کرنے سے قاصر ہے، بس اللہ کا میرے کہنے کے اوپر بھروسہ کر لو اور اللہ کو راضی کر لو، پھر دیکھو تمہارے دل کو کیسی لذت ملتی ہے۔ نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ یہ حضرت والا کی تعبیر، ایک حضرت خواجہ صاحب کی تعبیر تھی، ایک مولانا رومی کی، اور یہ ہمارے حضرت والا کی ہے۔ نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، نہ یعنی ذکر اور فکر، یعنی شیخ نے جو ذکر بتایا اگر اس میں ناغا کرو گے، اور فکر کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال سے بچنا، یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہو تو مومن کے لیے ایسی زندگی پھر زندگی نہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ یہاں جی لیا وہاں جی لیا، یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے۔ نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تابد جانا چنی می بائے دم۔ حضرت والا کا کوئی ذکر شاید اس شعر سے خالی ہو، جس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے وہ اسی کیفیت سے پڑھا کرتا ہے۔ نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تابد جانا چنی می بائے دم، تابد جانا چنی می بائے دم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں گے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت ممتاز صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، اور کاشف میاں سلمہ بھی بیمار ہیں، سربت صاحب کی صاحبزادی کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ آج حضرت والا شیخ دامت برکاتہم کے آنے کی خبر تھی تو بار بار اسی انتظار میں رہا کہ حضرت تشریف لائیں گے، تو عرض کروں گا کہ ہے خبر آج ان کے گھر آنے کی. غالب نے کہا تھا اپنے محبوب کے آنے پر کہ ہے خبر گرم آج ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا. یعنی وہ اپنے محبوب کے لیے انتظامات میں لگا تھا کہ کس طرح سے میں محبوب کا استقبال کروں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوقوف تھا, اس کو یوں شعر کو بدل لیا کہ پہلا مصرع کیا پہلا ہے خبر گرم ان کے آنے کی, شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. یعنی بوریا نہ ہوا, میں خود ہی بھیج گیا ان کے آنے پر. تو حضرت شیخ تو تشریف ہی نہیں لائے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم انك ملك ما اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو درد دل اے اللہ پڑھ کر سنایا, اے اللہ مجھے بھی اس کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ سننے والوں میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ بیت امیر اور غرفۃ السالکین اور جتنی بھی اہل حق کی خانقاہ ہیں, یا اللہ سب کو اپنے عاشقین سے, اے اللہ عاشقین کے گروہ عاشقان سے اللہ آباد فرما. یا اللہ جو بھی خانقاہوں میں آئے اللہ کوئی بھی محروم نہ جائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بس ہے اپنا ایک نالہ گرچہ گھر پہنچے وہاں, بس ہے اپنا ایک نالہ گھر پہنچے وہاں, یوں تو بہت کرتے ہیں گو نالہ و فریاد ہم. یا اللہ سید الطائف حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
بچوں کو ٹافیاں دے دی.